أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج ہم اب اسی تزکیہ نفس والے ہی گفتگو کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے, اور اس میں جیسا کہ پچھلی دفعہ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا صفت علم کو, اور تزکیہ نفس میں ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ تھی کہ ہم اپنے نفس میں وہ کون سی صفات ہیں جن کو پیدا کریں تاکہ ہمارا نفس اپنے حقیقی کمال کی طرف حرکت کر سکے. ٹھیک ہے, اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی ہم تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں تو تزکیہ نفس جو ہے وہ بذات خود کوئی اینڈ نہیں ہے. کہ یعنی نفس کا تزکیہ, اور تزکیے میں آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ اس میں اس کا تخلیہ بھی ہے اور تحلیہ بھی ہے, یعنی بری صفات سے پاک کرنا بھی ہے, اچھی صفات اس میں انگرینڈ کرنا بھی ہے. لیکن یہ سب کچھ بذات خود اینڈ نہیں ہے, بلکہ یہ تمام کے تمام کام اس لیے کرنا ضروری ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم اپنے اصل مقصد کی طرف نہیں حرکت کر پائیں گے. اور اصل مقصد جو ہے وہ بنیادی طور سے ایک ہے, لیکن اس کو دو طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے. یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ ہم خدا تک پہنچ جائیں یا لقاء اللہ کے وقت سرخرو ہو جائیں, یعنی جب ہماری خدا سے ملاقات ہو تو ہم وی ڈو ناٹ کٹ اے سوری فگر, ہم کسی گھٹیا یا خراب حالت میں نہ ہو. اور اس چیز کو اکمپلش کرنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے کہ ہم اپنے کمال تک پہنچ چکے ہوں. تو یہ اپیرنٹلی دو باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن حقیقتاً ایک بات ہے کہ یعنی انسان کا کمال در حقیقت لقاء اللہ کی راحت اور خوشی ہے. کہ جو انسان باکمال ہے, اپنے کمال تک پہنچتا ہے, وہی اللہ سے ملاقات کے وقت خوش اور شادمان اور مسرور ہوگا. تو اس کا پرپز یہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جب بھی یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے ہماری اپنی لائف میں یا دینی زندگی میں, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو سمجھ لیں کہ جو ڈفرینٹ مائل اسٹونز ہیں ان کو ڈیسٹینی قرار دے دیتے ہیں. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے, اسی لیے اس معرفت کی اور اس تربیت اور ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی جیسے اگر مثال کے طور پر میں ایک سوال کروں کہ اس میں جو فوراً ایک بات ہمارے دماغوں میں آتی ہے کہ پھر سوسائٹی کا یا اجتماع کا یا معاشرے میں کام کرنے کا یا معاشرے کو ظالمین سے نجات دلانے کا, ان تمام چیزوں کا اس پورے سیناریو میں کیا دخل ہے, کیا کہیں گے؟ وہ بھی, اس کی بھی ایک اہمیت ہے, اور جیسے بعض حضرات جو ہیں وہ اسی کو مین آبجیکٹیو اور ٹارگیٹ قرار دیتے ہیں. کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ تزکیہ نفس کیوں ہے, اس لیے کہ آپ حکومت اسلامی قائم کر سکیں. تو وہ ٹارگیٹ بن گیا, ایک اینڈ بن گیا. لیکن اجتماع کی کیا اہمیت ہے آپ کے الٹیمیٹ گول کے لیے؟ اور ان دا اینڈ جب آپ اگلی دنیا میں جاتے ہیں تو اہمیت کس کو حاصل ہے؟ Is there a congregation, a society, a civilization in the next world? یا انسان ایک فرد کی حیثیت سے ٹریول کر رہا ہوگا, اگرچہ کہ پورا ایک مطلب وہ ہے, لوگ اور بھی بہت ہوں گے. کیا ہے اس بارے میں, آپ آگے فرد کی حیثیت سے رہیں گے یا ایک سوسائٹی کی حیثیت سے رہیں گے؟ مطلب ول یو لیو ایز این انڈیویژل اور لائک ان اے سوسائٹی, اجتماع. اس میں بھی میں آپ کو دو باتیں بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے کہ جیسے جامعہ ہے, یعنی کہ اگر ہم 10 آدمی ایک جگہ پر موجود ہیں لیکن ہم میں سے کوئی کسی پر اثر نہیں ڈال سکتا, انٹریکٹ نہیں کر سکتا, سب ہیں ٹھیک ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے, لیکن جو اجتماع ہوتا ہے یا ہیومن سوسائٹی اس ورلڈ میں ہے تو اس کی خاص بات کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی زندگیوں پر اثر ڈال سکتے ہیں, اور ایک امپیکٹ فیکٹر ہے. ایک بندے کا دوسرے پر. تو اگر آخرت میں یا انتقال کے بعد جب ہم رہیں گے تو خالی یہ جامعہ ہوگی, یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہر ایک اپنے رستے پر ہے, اپنے بلبوتے پر ہے, یا اجتماعیت ہے کہ لوگ یہاں وہاں پر بھی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو سکتے ہوں گے. خود ہی ہے نا, یعنی جو بھی ہے وہ خود ہے. جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ قبرستان جو ہے یہ ایسے پڑوسی اور ہمسائے ہیں کہ جن میں سے ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہے, کہ وہاں بھی سارے نیبرز ہیں لیکن وہ ایسے نیبر نہیں ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ رکھتے ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر تعلق ہوگا بھی, یعنی کہ آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ جیسے شفاعت ہے, یہ اس قسم کی چیزیں ہیں, لیکن وہ بھی دنیا کے بنائے ہوئے تعلق سے کنٹینیو کرے گا. یعنی جن سے ہم نے دنیا میں خدا کی خاطر دوستی کی ہے وہ دوستی کنٹینیو کرے گی. ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی اس سینس میں کنٹینیو نہیں کرے گی کہ ایک دوسرے کو لے دے سکیں گے کچھ, لیکن وہ ایک دوستی ہوگی. یا جیسے وہ شفاعت والی بات ہے کہ وہ سفارش کر سکیں گے اگر ہم نے اولیاء خدا سے تعلق پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو پھر اجتماع کا کیا رول ہوتا ہے اس میں, کہ اگر ہمارا اصل ہدف جو ہے وہ ایک اس میں انفرادی حیثیت میں لقاء خدا تک پہنچنا ہے, اپنے کمال تک پہنچنا ہے, تو اس سوسائٹی کا کیا رول ہے پھر یہ ہدف تو نہیں بھی, کیونکہ تو سوسائٹی کا رول کیا ہے کہ آپ کو یعنی ایک ایسا ڈومین بنائے کہ جس میں انسان اپنے کمال تک پہنچ سکے. صحیح, تو یہ جو ہیں یہ جو تمام معاملات ہیں ان کو پراپر پرسپیکٹو میں سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہم نے یہ معرفت حاصل نہیں کی تو پھر ہم وہی کسی نہ کسی چیز کو, اور جو سب سے بڑی غلطی ہم کر بیٹھتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بیچ والی چیز کو یا کوئی ایک مائل سٹون ہے اس کو آبجیکٹیو قرار دے کے اور اسی کے گرد گھومنا شروع ہو جاتے ہیں, اسی پہ ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا ایک سمجھ لیں انٹروڈکٹری دو منٹ کی گفتگو تھی, کہ ہمیں تزکیہ نفس کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو تزکیہ نفس حقیقتاً ہدف نہیں ہے, بلکہ تزکیہ نفس بھی اس مقام تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے. تو اب ہم جس صفت پہ, اب ہماری تقریباً اب دو تین صفات ایسی رہیں گی کہ جس پر بات ہو, تو ہم نے کافی ساری جو مطلوبہ صفات ہیں ان پہ گفتگو کر لی تھی. لاسٹ ٹائم ہم نے صفت علم پہ بات کی تھی, تو اب ہم انشاءاللہ اس سے آگے بڑھ کے اب تقریباً دو یا تین میرے ذہن میں آتی ہیں کہ جو صفات حسنہ ہیں جن پر گفتگو ہو. آج کی حد تک ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس پہ ذکر اور اخلاص, اور پھر اس کے بعد ہم یہ ختم ہو جائے گی بات تو پھر ہم شروع کریں گے خوف اور رجا, اور پھر آخر میں ایک کوالٹی ہے کہ جو جس پر میں بات کروں گا, اور وہ ہے کہ انسان میں یہ صفت پائی جانی چاہیے کہ وہ اپنی پرسنل ایگو سے یونیورسل ایگو کی طرف ٹریول کرنے کے قابل ہو, اپنی محدود اور ذاتی خودی کو کائناتی خودی میں ٹرانسفارم کرنے کے قابل ہو, اور یہ ایک بہت قیمتی صفت ہے اگر انسان میں پائی جائے تو, یعنی کہ اپنی محدود ذات سے آگے بڑھ کر, اور یہ صرف اور صرف اسی وقت ہوتا ہے اور اسی وقت پاسبل ہوتا ہے کہ جب انسان ان تمام چیزوں سے باہر آ جائے کہ جن کو ہم نے بات کی تھی, کہ حب ذات, حب دنیا, حب مال, شہرت, ان سب چیزوں سے. ٹھیک ہے. تو آج کی حد تک ہم بات کرنا چاہتے ہیں ذکر اور اخلاص. حدیث نمبر 18, پانچویں امام سے ابو حمزہ صومالی روایت کرتے ہیں کہ پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ توریت میں لکھا ہوا ہے, اور اس توریت میں کہ جس میں تحریف نہیں ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تورات جس میں تحریف نہیں ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا نے سوال کیا اپنے رب سے, یا ربی اقریب انت منی فاناجیک ام بعید فانادیک, اے میرے رب کیا تو مجھ سے قریب ہے کہ میں تجھ سے مناجات کروں, یا تو مجھ سے دور ہے کہ میں تجھے ندا دوں. آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے فرق سمجھایا تھا منادات اور مناجات. تو کیا تو مجھ سے قریب ہے کہ تجھ سے مناجات کروں, یا تو مجھ سے بعید یعنی دور ہے کہ تجھ کو ندا دوں. فاوحى الله عز وجل, تو اللہ عز وجل نے وحی کی, یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی, اے موسیٰ میں اس کا جلیس, جلسا یا جلستن یا مجلس یعنی ہم محفل ہونا, میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. اور ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ جو مجھے یاد رکھتا ہے, یاد کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے. فقال موسیٰ فمن فی سترک یوم لا ستر الا سترک, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فمن فی سترک, کون تیری ستر یعنی تیری پناہ میں ہے, یوم لا ستر الا سترک, اس دن جب تیری پناہ کے سوا کوئی اور پناہ نہ ہوگی. اس دن کون پناہ تیری پناہ میں ہوگا. فقال الذین یذکروننی فذکروہم فذکروہم, کہ خدا کی طرف سے جواب آیا کہ وہ لوگ جو میرا ذکر کرتے ہیں پس میں ان کا ذکر کرتا ہوں, وہ یتحابون فی فاحبہم, اور وہ جو میری خاطر محبت کرتے ہیں اور پس میں ان سے محبت کرتا ہوں. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُصِيبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِسُوءٍ ذَكَرْتُهُمْ فَدَفَعْتُ عَنْهُمْ بِهِمْ, اور یہ کون لوگ ہیں کہ جب میری طرف سے اہل زمین کے لیے کوئی برائی جاری ہونا چاہتی ہے تو وہ لوگ, ذَكَرْتُهُمْ, میں ان کا ذکر کرتا ہوں اور ان کے یاد کی وجہ سے, ان کو یاد کرنے کی وجہ سے لوگوں پر سے برائی کو دفع کر دیتا ہوں. جملہ سمجھ میں آیا؟ یعنی اس کو جیسے امام علیہ السلام کی زبان میں اس بات کو کیسے بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اہل زمین کے لیے باعث امان ہوتے ہیں. یعنی زمین پر بسنے والے زیادہ تر انسانوں کا کیریکٹر وہ ہے کہ وہ ہر لحظہ ہر دن مستحق عذاب ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے خدا جو ہے نا ہر بستی میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ بٹھا کے رکھتا ہے. اور اس میں جیسے میں نے آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی سنایا ہوگا کہ جو قم کے اندر آپ دیکھیں کہ ابھی تو انہوں نے پورا حرم جو ہے, حرم بی بی معصومہ, وہ تو پورا قبرستان ہے نا, تو اب تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہاں کوئی قبرستان ہے, اتنے بازار اور یہ اور وہ سب, مطلب پورا قبرستان برابر ہو گیا, لیکن ابھی بھی تھوڑا سا ایک حصہ بچا ہے. ٹھیک ہے, قبرستان کا تھوڑا سا ایک حصہ بچا ہے, اور اس کو کہتے ہیں شیخان قم, عام طور سے کہنے اس میں بڑی مقدس, جیسے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی قبر وہاں پر ہے, اسی اس کے اندر ہے. اور ایک بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا ہے جس میں کہتے ہیں شیخ قمی شاید زکریہ بن آدم, زکریہ نے چھوٹا سا کمرہ سا بنا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا روزہ اس میں حجرہ. تو یہ زکریہ بن آدم کون ہے کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں ہی تھے, اور انہوں نے ان سے کہا تھا, میں نے خراسان پیغام بھیجوایا تھا کہ اس شہر کے لوگ بہت خراب ہیں اور میں ان یہاں سے جا رہا ہوں, میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ. تو امام علیہ السلام کا جواب یہ آیا تھا کہ تم یہاں پر رہو کیونکہ تمہاری وجہ سے یہ امان میں ہے, اگر تم نکل گئے تو یہ سب عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس حدیث میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری خاطر یعنی ان کی تمام محبتوں کا مرکز میں ہوں, یتحابون فیہ, مجھ میں محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میرے لیے نہیں, یتحابون لی نہیں ہے, میرے لیے نہیں, بلکہ میری یعنی ان کی تمام محبتوں کا جو دائرہ کار ہے وہ سب کا سب فوکسڈ ہے مجھ میں, یعنی ان کی محبت میرے علاوہ کسی اور کو دیکھتی نہیں ہے, اور پھر میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب اہل ارض کی طرف کوئی برائی آنے والی ہوتی ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے, اعمال کی کردار کی وجہ سے, تو مجھے ان کی یاد آ جاتی ہے, اور میں یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کی یاد آ جاتی ہے ان لوگوں کی, اور ان کی وجہ سے میں اس کو دفع کر دیتا ہوں لوگوں سے. ٹھیک ہے, تو ذکر, اس کی تشریح میں کچھ بڑی اہم باتیں ہیں. تو ذکر کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم اس کا پہلے بات کر بھی چکے ہیں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو یاد کریں, کیونکہ ذکر کی جو صفت ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. مرحوم مجلسی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا بظاہری مقصد یہ معلوم ایسا لگتا ہے کہ وہ آداب دعا کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں, ورنہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کو اس بات کا علم ضرور ہے کہ خدا وہ کہ وہ اس کے اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے پیغمبر کو کہ خدا قریب ہے یا دور ہے, کہ جو اس میں بات آ رہی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا اس دعا سے کہ تجھے کیا پسند ہے کہ میں تجھ سے اس طریقے سے تجھے پکاروں کہ جیسے تو مجھ سے انتہائی قریب ہے, یا میں تجھ کو اس طریقے سے پکاروں کہ جیسے کوئی مثال کے طور پر ایک مصیبت میں پھنسا ہوا انسان ایک فریاد کی صدا بلند کرتا ہے کسی کو پکارنے اور بلانے کے لیے. تو یہ علامہ مجلسی کا نقطہ نظر ہے اس حدیث کے بارے میں, کیونکہ ہمارے بہت سارے علماء نے نا اصول کافی کی شرح لکھی ہے, یہ کافی کی حدیث ہے, تو بہت سارے علماء نے کافی کی شرح لکھی ہے, تو اس میں علامہ مجلسی نے بھی لکھی ہے, میرے خیال ہے ملا صدرہ نے بھی لکھی ہے, آئی تھنک ان کے شاگرد جو تھے فیض, مرحوم فیض, انہوں نے بھی لکھی ہے. تو مجلسی یہ فرماتے ہیں, امام خمینی یہ کہتے ہیں کہ میرا احتمال یہ ہے کہ یہاں پر اس جملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں یا خدا کے ذکر سے اپنی عاجزی کو بیان کر رہے ہیں, اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے رب, تو قرب و بعد کی صفت سے بعید ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ تیرے بارے میں نہ قریب ہونے کے لحاظ سے سوچا جا سکتا ہے نہ دور ہونے کے لحاظ سے, اور اس کا کیا مطلب ہے, اب یہ تھوڑا سا عرفانی پہلو آ گیا, اس کو کہتے ہیں عرفا احاطۂ قیومی. احاطۂ قیومی کا کیا مطلب ہے, احاطۂ قیومی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز قائم ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. ایگزسٹ کیسے کرتی ہے کہ ایک سرٹن انسٹنٹ آف ٹائم پر وہ پیدا ہوئی, یہ کریئٹ کی گئی, ٹھیک ہے, اس کریشن کے بعد جتنے عرصے تک وہ زندہ ہے وہ قائم ہے, یعنی سسٹین کر رہی ہے, اس کی پرسنالٹی ایگزسٹ کر رہی ہے, اسٹیبلش کر رہی ہے, کس بنا پر, کس چیز کی بنا پر. آپ اس بات کو سوچیں, ہم جو ابھی زندہ ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو بایولوجیکلی ہی سوچیں تو کتنے زیادہ टिपिकल और कितने ज्यादा इन डेप्थ सिस्टम हमारे अंदर वर्क कर रहे हैं, और उनकी सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हम ये बात भी जानते हैं कि वो जरा सी चीज इधर से उधर ट्रिगर करे, जैसे कि लोगों को जब हार्ट अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है इस किस्म की चीजें, तो मामूली सी चीज है, केमिकल बैलेंस इधर से उधर हो जाए, ब्रेन की रगें इतनी बारीक हैं कि जरा सा प्रेशर, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए गया, तो कौन सी चीज है जो इसको सस्टेन किए हुए, ठीक है? यानी ये जो मखलूक की कयूमियत है, मखलूक का कयाम है, ये किस पर बेस कर रहा है? तो उसको वो कहते हैं कि जो जो पैदा करने वाला, जो खालिक है, जो रब है, उसने मेरे वजूद की हर डायमेंशन को अहाता किया हुआ है, घेरा हुआ है, अपने हाथों में रखा हुआ है, और उस हय्यो कय्यूम की बिना पर, उसके अहाते की बिना पर हर मखलूक को हयात मिलती है और वो कायम रहती है, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? अहाते कयूमी, यानी खुदा का वो अहाता हर चीज पर कि जिसकी बिना पर वो चीज कायम रहती है, सस्टेन करती है, वरना हर चीज के अंदर, हर मखलूक के अंदर इतने सारे वेरिएबल्स हैं और उनका इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है कि वो जरा सी बात इधर से उधर हो और किस्सा खत्म हो जाए, जो होता है, यानी कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुमले हैं ना कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहाफिज तुम्हारी मौत है, यानी जब तक उसका वक्त नहीं आता वो खुद तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत करती रहती है, और जब मौत का वक्त आ जाता है तो वो सिपर हट जाती है, और फिर इंसान चाहे जिस्म जितना भला चंगा हो, मामला खत्म हो जाता है। तो अहाते कयूमी की जब आप बात करते हैं तो इसमें कुर्ब बोर्ड नहीं है, बात समझ में आ रही? यानी जैसे अगर मैं शायद आपसे एक बात मिसाल दे सकूं, आप लोग करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, जैसे आईटी की लैंग्वेज में जब हम बात करें कि सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की रिलेशनशिप करीब और बईद से डिफाइन कर सकते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सॉफ्टवेयर है, एक मशीन है रन करती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, जाहिर है कि वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है ना, वरना अगर ये दोनों चीजें ना हो, आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक ना पैदा करें, तो आपको जो कुछ भी काम होता हुआ दिख रहा है वो नहीं होगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो ताल्लुक बनता है, क्या उसमें आप उसको करीब और दूर से ताबीर कर सकते हैं या नहीं? ये वो कोई और ही चीज है, वो कोई और ही रिलेशनशिप है। यानी कि जिस तरीके से मैं अगर कहूं कि मैं आपसे करीब हो जाऊं या दूर हो जाऊं, अगर मैं दूर हो जाऊंगा तो आपको जोर से आवाज देके बुलाऊंगा, अगर आपके करीब बराबर में बैठा हूंगा तो आपको आहिस्ता से बात करूंगा, इस टाइप की रिलेशनशिप वहां पर एग्जिस्ट करती है, सही है? यानी कि वो दो चीजें हैं कि जो एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है, और एक का दूसरे पर इस तरीके से अहाता है कि मतलब उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इस करीब व बईद के सेंस में डिफाइन नहीं हो सकता वो कि ये करीब हो जाए या दूर हो जाए। तो उसको कहते हैं कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो सवाल है खुदा की बारगाह में, वो इस सेंस में नहीं है कि मैं करीब या बईद किस तरीके से दुआ करूं, बल्कि तेरा अहाते कयूमी वो है कि जिसके लिए कुर्ब और बईद की बात ही नहीं की जा सकती। बात वाज़े हो रही? यानी कुर्ब और दूर, करीब होना और दूर होने की बात इसमें मुमकिन ही नहीं है। तो मैं मुतहय्यर हूं, मैं हैरत में हूं कि ऐसी हस्ती को किस तरह से पुकारूं, उस हस्ती को कैसे पुकारूं जिसके लिए ना नजवा उसके शायान शान है। यानी कि अगर हम अब आप इसको थोड़ा सा सोचिए कि अगर मैं ये कह रहा हूं जैसे कि हम कहें या अल्लाह, या अल्लाह का सेंस क्या हुआ कि जैसे खुदा हमसे फासले पर है, हम खुदा की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करना चाह रहे हैं, ٹھیک ہے, یا اللہ. نہیں, ہم نے کہا کہ یہ خدا کے حوالے سے جو ہے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے خدا کو پکارنے کا. خدا میرے ساتھ ہے تو میں بہت آہستہ آہستہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ سرگوشی میں کہہ رہا ہوں. تو دونوں صورتوں میں میرے پاس جو میرے اندر امپریشن ہے وہ کیا ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان جو ہے نا ایک وجودی فاصلہ موجود ہے, ٹھیک ہے, ایک وجودی فاصلہ موجود ہے. یعنی خدا کچھ کوئی اور ہے, کوئی اور ہے کہ کبھی وہ میں اس کو اپنے سے دور فیل کرتا ہوں, کبھی اپنے قریب فیل کرتا ہوں, لیکن جو احاطہ قیومی ہے وہ کیا ہے کہ وہ میری حقیقت ہے. جو ہستی میری حقیقت ہے اس کے لیے قریب اور دور کا سینس کیسے بنتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر, یعنی یہ امام خمینی کہہ رہے ہیں کہ میرا احتمال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ قریب و دور کے حوالے سے نہیں کہہ رہے کہ اس طریقے سے یا اس طریقے سے, بلکہ یہ کہ تو وہ ہے کہ جس کے لیے یہ نسبتیں اپلیکیبل ہی نہیں ہیں قریب و دور والی. تو جب ایسی کوئی چیز میرے لیے اپلیکیبل نہیں ہے تو میں متحیر ہوں کہ اس ہستی کو پکاروں کیسے اور اس کا ذکر کیسے کروں. تو خود ہی مجھے دعا اور کیفیت دعا میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرما جو تیرے مقام قدس کے مناسب ہے, کہ تو مجھے ذکر کرنے کا اور اپنے آپ کو پکارنے کا وہ طریقہ سکھا جو تیرے شایان شان ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بیوٹیفل ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تشریح بھی اور اس کے بہت بہت عمدہ ہے. کہ اور یہ تمام کی تمام چیزیں آئمہ علیہ السلام کے کلمات میں بھی ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں کہ آئمہ جو بھی آپ کا کمال علمی ہے, لیکن ہمیشہ جب بھی خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں, آپ لوگوں نے بھی بہت دعائیں پڑھی ہیں نا, کس طریقے سے جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں, آئی ایم نتھنگ, میں کچھ بھی نہیں ہوں, یعنی نہ میرے پاس علم ہے نہ کوئی وہ ہے اپنے طرف سے جسے ہم کہیں بہت عقل مند ہوں یا کچھ بھی نہیں ہوں, یہ میں آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ بندگی کیسے ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ذکر کیسے ہوتا ہے, دعا کیسے ہوتی ہے. ٹھیک, تو خدا کی بارگاہ سے جواب کیا آیا کہ میں تمام کائنات میں حضور قیومی رکھتا ہوں. حضور قیومی کا مطلب آپ سمجھ گئے نا, یعنی خدا ہر چیز سے, یعنی کہ میرے وجود سے زیادہ مجھ سے قریب ہے. کیوں میرے وجود سے زیادہ مجھ سے قریب کیوں ہے؟ کہ دیکھیں آپ اپنے وجود کے اندر کیا کیا ہے آپ کو اس کا علم نہیں ہے, نہیں پتا نا کہ میرے اندر کیا ہے, میرے سسٹمز کیسے ورک کر رہے ہیں, میری پرسنالٹی کی کتنی ڈائمینشن ہیں, وہ کیوں کر سسٹین کر رہی, کچھ نہیں پتا ہم کو, اور نہ میرا کوئی کنٹرول ہے اپنی ہارٹ بیٹ پر اور جتنے بھی کیمیکل ٹرانسمیشنز اور سب کچھ ہو رہی ہیں. تو وہ ہستی جو ہے وہ حقیقتاً مجھ سے زیادہ مجھ سے قریب ہے, اور یہ تمام کے تمام جو نظام ہیں اور سسٹمز ہیں یہ سب اس کے ہاتھ میں, اس کی مرضی و مشیت سے جاری ہیں. تو یہ حضور قیومی ہے, یعنی خدا میری ذات پر کیسے حاضر ہے کہ اس کو قائم رکھے ہوئے, میری ذات کا قیام اس کی حضوری کی وجہ سے ہے. تو خدا نے فرمایا کہ جو مجھے یاد کرتے اور یاد رکھتے ہیں میں ان کا جلیس ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں. اور جلیس کا مطلب بھی بڑا مزیدار ہے کہ اس میں قریب اور دور کی بات نہیں ہے. یعنی آپ اگر وہی, اگر ہم دوبارہ اسی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر والی اگزامپل پہ ہیں تو شاید ہم یہی کہہ سکیں گے کہ دونوں ایک دوسرے کے ہم نشین ہیں, ہے نا, کہ یہاں پر قریب و دور والی بات نہیں ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کے ہم نشین ہیں, ہم جلیس ہیں. کہ جب یہ ہم نشینی ہوگی تو آپ کو وہ چیز افیکٹ نظر آ جائے گا, اور جب وہ چیز, وہ ریلیشن شپ بریک ہو جائے گی تو دونوں اپنی اپنی جگہ رہ جائیں گے, نتیجہ ہاتھ پہ نہیں آئے گا. تو میں ان کا ہم نشین ہوں جو میرا ذکر کرتے ہیں. اب کچھ آیات قرآنی کا ذکر فرماتے ہیں یہاں پہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ بقرہ. یعنی اس پہ ہم نے بات کی تھی تفصیل سے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں پس میں قریب ہوں. 186. اس کے بعد سورہ قاف والی آیت, نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم ان سے بہت زیادہ نزدیک ہیں, قریب ہیں, ایز کمپیئر ٹو ان کی رگے جان یا رگے جو شہرگ ہوتی ہے. تو لیکن یہاں پر بار بار ایک بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں مجاز اور استعارے پر مبنی ہیں. یعنی قریب کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس قریب کا سینس ہے. اور اسی وجہ سے جیسے سورہ قاف کی آیت ہے اس میں اقرب ہے, یعنی اس سے بہت زیادہ نزدیک ہے. تو ذات خدا حسی اور معنوی قرب و بعد سے مقدس اور منزہ ہے, کیونکہ قرب و بعد ایک قسم کی تشبیہ ہے اور حد بندی ہے جس سے خدا کی ذات بالاتر ہے. بلکہ تمام موجودات کا حاضر ہونا اس کی بارگاہ میں حضور تعلق ہے. یعنی کہ وہ ایک تعلق ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ خدا سے وہ تعلق کیسے, ٹھیک ہے. یعنی جیسے وہی میں بار بار آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا اس بات کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے ساتھ کیسے تعلق پیدا کرتا ہے؟ نہیں کر سکتے نا. آپ اس کو ڈیفائن اگر کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جی وہ الیکٹریکل پلسز ہیں جو چل رہی ہیں. لیکن خود سافٹ ویئر جو ہے, جو آپ کی لاجک ہے, اس کو آپ ایک طریقے سے ٹرانسلیٹ کر کے, لیکن وہ لاجک اور وہ آئیڈیا اور وہ وزڈم کیسے اس میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہم کو. کہ ہم نے اس کو ایک طریقے سے وہ کیا, ٹرانسلیٹ کیا الیکٹریکل پلسز میں, اور ہم خالی یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ بالکل اس کے باٹم پہ جائیں تو خالی یہ آن آف سوئچنگ ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس میں معنویت کہاں سے تعلق پیدا کر رہی ہے اس کا ریلیشن شپ ہم بیان نہیں کر سکتے. پھر ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اچھا کہ علامہ ابن فہد حلی کتاب عدۃ الداعی میں فرماتے ہیں کہ من ذکر اللہ فی السوق مخلصا. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کرو, اور ذکر جو ہے خدا کا یعنی خدا کی یاد, حقیقتاً مناجات سے بھی بالا تر ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ جب آپ اس بات کی معرفت تک پہنچیں گے کہ خدا کا تعلق ہم سے احاطہ قیومی والا ہے, قریب اور دور والا نہیں ہے, تو آپ کی زبان سے جملے نہیں نکلیں گے پھر, ٹھیک ہے. وہی حضرت ابراہیم والی بات جو ہے نا, کہ انسان کہے کہ جو مجھ سے زیادہ مجھ سے نزدیک ہے, میں اس کو اگر کوئی بات یا اپنی حاجت ڈیفائن کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ در حقیقت اس کی توہین ہے یا عزت افزائی ہے خدا کی. اس کو سوچ کے اس معرفت کے ساتھ, جیسے میں نے کہا نا, اس معرفت کے بغیر تو سب ٹھیک ہے, مانگیں دعا بھی کریں پکاریں بھی سب صحیح ہے, اگر اس لیول تک نہیں پہنچے ہیں تو. لیکن اگر اس احاطہ قیومی کو درک کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو کیا بات کریں گے اس سے؟ یعنی جو مجھ سے زیادہ مجھ سے نزدیک ہے, اور میری پوری حقیقت اور میری شخصیت اور میرا قیام اور میرا پورا وجود اس کے ہاتھ میں, اس کو میں بتاؤں گا کہ مجھے آپ کو یہ دینا چاہیے. مطلب کوئی سینس لگتا ہے آپ کو اس بات میں؟ کہ جیسے مثال کے طور پر, یعنی اس کی مثال کیا ہے کہ وہ جو 6 مہینے کا بچہ ہو وہ اپنے والدین کو جا کے درس دے کہ جی آپ کو جو ہے نا میرے لیے یہ 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 کام کرنے چاہیے, اور ان کو جا کے سبق پڑھائے کہ آپ کو نہیں پتا کہ میرے لیے کیا چیزیں فائدہ مند ہیں اور میری زندگی کے لیے کیا سود مند معاملات ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کریں میرے ساتھ. اٹ از اینالوگس ٹو سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک, تو اسی بات کو قرآن کریم نے بھی کہا ہے. آئی تھنک سورہ آراف کی آیت ہے. سورہ آراف میں دو جگہ پر ہے, ایک تو دعا ہے ایک ذکر ہے. دعا کے بارے میں بھی کہا ہے کہ خفیہ طریقے سے کرو, اور ذکر کے بارے میں بھی کہا ہے کہ خیفتن, یعنی چھپا کر یا خوف کے ساتھ خیفتن. ٹھیک ہے, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس جگہ تک پہنچ رہے ہیں, اگر ہماری معرفت ہم کو یہاں تک لے جا رہی ہے, تو کیا اعلانیہ ذکر, جہری ذکر, کھل کے ذکر, کیا ہر جگہ وہ ریاکاری بن جائے گی پھر؟ اب ایک سوال یہ ہے نا کہ اگر مثال کے طور پر آپ زبان سے ذکر کر رہے ہیں یا بول کے ذکر کر رہے ہیں یا بلند آواز سے یا اللہ کر رہے ہیں, تو کیا یہ ریاکاری ہے یا حماقت ہے, کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک روایت بیان کرتے ہیں پیغمبر اکرم کی, کہ آپ فرماتے ہیں من ذکر اللہ فی السوق مخلصا, کہ جو بازار میں ذکر خدا کرے خلوص کے ساتھ, مخلص ہونے کی حالت میں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, ذکر میں اخلاص بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ذکر جو ہے اخلاص کا, اور اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ میں سے کوئی مجھے بتائے, حالانکہ بہت سادہ مطلب ہے لیکن میں چاہتا ہوں ذہن میں بالکل. ہاں, تو خلوص کا کیا, کسے کہتے ہیں خلوص؟
صاف و شفاف.
نہیں, خلوص کے ایک بہت بیسک میننگ ہے جو ہمیشہ ذہن میں رہنا ضروری ہے. دیکھیں, میں آپ کو فقہ سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فقہ میں آپ پانی کی, آب کی مختلف کیفیات بیان کی جاتی ہیں, آب خالص ہے, آب غیر خالص ہے, اور عرق گلاب, اور یہ سب. آب خالص کس کو کہتے ہیں؟ دیٹ از خلوص. ٹھیک ہے, خلوص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز جیسی ہے اس میں باہر سے کچھ بھی نہ آ کے ملے. صحیح, یعنی جو چیز جیسی ہے وہ اپنی اوریجنل اسٹیٹ پر باقی رہے بغیر کسی ملاوٹ, اور یہ ہے اخلاص. تو جب ہم کہتے ہیں کہ بندہ مخلص ہو اور خالص ہو, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ نتھنگ پولیوٹس بندگی, یعنی بندگی میں کسی اور کا ذرہ برابر اثر نہ آئے, یہ ہے عبد مخلص. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جب بھی آپ خلوص کی بات کرتے ہیں تو خلوص کا مطلب ہوتا ہے پیورٹی آف دا سیلف, پیورٹی آف سم تھنگ. کہ یہ پانی ہے, یعنی یہ نہیں کہ یہ پانی جو چائے کی شکل میں رکھا ہے میرے سامنے یہ ناپاک نہیں ہے لیکن خالص نہیں ہے. ارے بس, آپ جب شربت ملاتے ہیں, شربت بناتے ہیں, تو وہ پانی خالص نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے, یعنی فقہ میں بھی کتنی معرفت ہے. یہ آغا جعفر صاحب اس طریقے نے ہم لوگوں کو کافی سکھاتے تھے. آپ اس بات پہ غور کریں کہ طہارت فقط آب خالص سے پاسبل ہے. آپ عرق گلاب سے طہارت نہیں کر سکتے, آپ چائے سے طہارت نہیں کر سکتے, آپ شربت سے طہارت نہیں کر سکتے. یہ ناپاک نہیں ہے لیکن خالص بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کو طہارت کرنا ہے تو اس کے لیے خلوص واجب ہے. ٹھیک ہے, ارے بات سمجھ. تو مخلص جو ہے, بندہ مخلص کون ہوتا ہے؟ جس میں کسی بھی, یعنی عبدیت, جب آپ کہتے ہیں بندہ مخلص, تو بندہ مخلص کا مطلب ہے کہ اس کی بندگی میں کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو, کوئی اور کنٹامینیشن نہ ہو, کوئی پولیوشن نہ ہو. تو جو بازار میں ذکر خدا کرے مخلص ہونے کی حالت میں، عند غفلت الناس و شغلہم بما فیہ، کس حالت میں؟ کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوں اور دنیا میں مشغول ہوں. کیونکہ سب سے زیادہ جو رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے اس زمین پر سب سے زیادہ کون سی جگہ پسند ہے، سب سے زیادہ کون سی جگہ پسند ہے؟ مسجد. اور سب سے ناپسند کون سی جگہ ہے؟ بازار. کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ غفلت بازار میں، یعنی وہ مقام جہاں پر انسان سب سے زیادہ غافل ہیں خدا سے، وہ بازار ہے. تو آپ یہ مثال دے رہے ہیں کہ جو بازار میں حالت اخلاص میں ذکر الہی کرے کہ جب لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں اور وہاں کی ایکٹیویٹیز میں مشغول ہوں، کتب اللہ لہ الف حسنتن، اس کے لیے اللہ ایک ہزار 1000 حسنات لکھتا ہے خدا. وغفر اللہ لہ یوم القیامت مغفرتا لم یخطر علی قلب بشر، اور قیامت کے دن خدا اس کو وہ مغفرت دے گا کہ جس مغفرت کے بارے میں کسی بشر نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یعنی خدا مغفرت کا معنی آپ کو پتا ہے نا، مغفرت کا معنی کیا ہے؟ کہ جسے خدا اپنے سمیٹ لے. تو خدا یعنی اپنی محبت یا اپنی جو معافی یا عفو کا وہ پہلو اس کو عطا کرے گا جو کسی انسان کے دماغ اور سوچ میں بھی نہیں آیا ہوگا. تو اسی طریقے سے جب آپ اذان دیتے ہیں بلند آواز سے، جب آپ کوئی دینی تقریر یا اچھی بات بتاتے ہیں بلند آواز سے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ذکر بالجہر ہے. لیکن یہ کس حالت میں ادا ہونا ضروری ہے؟ ذکر بالجہر کس حالت میں ادا ہونا ضروری ہے؟ ایک حالت اخلاص میں، کہ جب یہ ذکر کیا جا رہا ہو تو اس میں سوائے خوشنودی خدا کے اور کوئی دوسری چیز مد نظر نہ ہو، تو پھر یہ ذکر بھی آپ کے لیے ثواب اور ذخیرہ بن جاتا ہے. ورنہ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہے؟ پھر وہی ریاکاری اور وہ سب فریب ہے. ٹھیک ہے. تو حقیقتاً ذکر کہاں سے ہوتا ہے؟ حقیقتاً ذکر کہاں سے ہوتا ہے؟ قلب سے. بلکہ قلب سے بھی آگے اپنے وجود سے، اپنی ذات سے حقیقتاً ذکر وہ ہے. اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ ذکر خدا اور خدا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرنا، یہ مومنین کے یا انسانوں کی ایسی خصلتیں ہیں کہ جس کے کچھ بہت بڑے بڑے فوائد ہیں. ان میں سے جو سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں خدا بھی بندے کا ذکر کرتا ہے. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ. اچھا، اس میں اولیت کس کو حاصل ہے؟ بندے کے خدا کا ذکر یا خدا کا بندے کا ذکر؟ فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ. پہلے کیا آ رہا ہے؟ بندے کا اللہ کو یاد کرنا یا اللہ کا بندے کو یاد کرنا؟ فَذْكُرُونِ، تم میرا ذکر کرو. اذکر یعنی اس میں پہل ہم کو کرنا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جگہ بیٹھے رہیں کہ جی ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یاد کریں نہ کریں، خدا تو یاد رکھتا ہی ہے. یہ نہیں ہے. ٹھیک. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب یہاں سے جو ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ بات آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ کہ ذکر کو بطور صفت، ذکر کو بطور صفت پیدا کرنا. ٹھیک ہے، اس پر بہت غور سے سنیے گا. ابھی تک آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے؟ کہ ذکر جو ہے، ذکر بطور عمل آپ کو لگ رہا ہے، ٹھیک ہے, انہیں ذکر کرنے کا مطلب میں یاد کر رہا ہوں, یاد کر رہا ہوں, یاد کر رہا ہوں. اور اگرچہ کہ آپ اس بارے میں وہ زیادہ کانشیس نہ بھی ہوں کہ میں اگر زبان سے نہ یاد کروں دل سے یاد کروں, لیکن پھر بھی اٹ از سم تھنگ لائک یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, یو آر ایکٹنگ اپون سم تھنگ. ٹھیک ہے, لیکن حقیقتاً ذکر کو کیا بن جانا چاہیے؟ صفت. اس کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہے؟ یعنی کہ جس میں ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ذکر بطور عمل اور ذکر بطور صفت میں کیا فرق ہوتا ہے, اور وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ ذکر جن کی صفت بن جاتا ہے, یعنی کیسے نہیں نہیں یہ نہیں, یہ بات نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک آیت جو قرآن کریم میں 190 سورہ آل عمران کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو اولی الالباب ہیں وہ ان کی کوالٹی کیا ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض, کیونکہ ان کی تعریف زیادہ عقل کے لحاظ سے بھی ہے, تفکر کے لحاظ سے بھی ہے, لیکن ان کی ذات میں تفکر اور تذکر کمبائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اولو الالباب کی جو کوالٹی ہے وہ خالی تفکر نہیں ہے جو ان کو لب صاحب لب بناتی ہے, بلکہ تفکر اور تذکر کا کمبینیشن ہے. تو ان کا تذکر کیسا ہے؟ یذکرون اللہ قیاماً. قیاماً کا کیا مطلب ہے لفظی؟ کھڑے ہوئے. قعوداً یعنی بیٹھے ہوئے, قاعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں. وَحَلَا جُنُوبِهِمْ اور جنب کہتے ہیں پہلو کو, اور اپنے پہلوؤں پر ہیں یعنی لیٹے ہوئے. تو ایک تو ظاہری طور سے آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کھڑا ہونا بیٹھنا لیٹنا, لیکن اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر دیں قیام اور قعود اور علا جنوبہم کو. قیام کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی میں مصروف ہے. جب آپ جاتے ہیں اپنے کام کاج میں ہر چیز میں مصروف عمل ہوتے ہیں, وہ آپ کی حالت قیام ہے. اس کے بعد جب آپ آتے ہیں اپنے گھر میں اپنی فیملی میں, آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں اپنے گھر میں اپنی فیملی میں دوستوں میں, حالت قعود میں. اور اعلیٰ جنوبہم جب اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے, بیڈ رومز میں چلے گئے, آرام کرنے چلے گئے, تو کسی بھی حالت میں ذکر خدا ان سے الگ نہیں ہوتا. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ظاہری خالی عبادات کے ذریعے سے پاسبل ہے, یہاں تو خدا عبادات کی بات ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں حقیقی تذکر. یہ تذکر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اگر کہیں مثال کے طور پر کہ امام جو تھے وہ دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے, پتہ نہیں 1000 رکعت
ہر عمل عبادت ہے.
ہاں, یعنی تذکر کا مطلب یہ ہے کہ یاد خدا آپ کے وجود کا حصہ بن جائے. تو آپ چاہے بازار میں ہوں, اپنے جاب پر ہوں, کہیں بھی ہوں, لیکن اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا. کہ جیسے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے تو بہت وہ ہے نا کہ میدان جنگ کے جس میں انسان کتنا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے فائٹنگ میں اور ان سب چیزوں میں, لیکن وہاں بھی آپ کے پاس اور کوئی دوسری کنسیڈریشن نہیں ہوتی تھی. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ بندے کو یاد کرتا ہے. اللہ بھی یہ عظیم ترین اجر ہے جو بیان فرماتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرنا, خدا کو یاد رکھنا, اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے. और शायद हमारे हम जैसे लोग जो बेमारिफत हैं, हम क्या अल्लाह याद करता होगा, लेकिन हकीकतन खुदा का हमारा जिक्र करना ही या किसी इंसान का जिक्र करना ही असल में हमारी करामत और फजीलत की गारंटी है। ठीक है, ये अभी मैं मौजू से हट जाऊंगा, कभी फिर समझाऊंगा कि खुदा का याद करने से क्या मुराद है। और ये जिक्र उस नसियान के मुकाबले में है कि जिसको खुदा अपनी आयतों के भूल जाने वाले लोगों के सिलसिले में बयान करता है। यानी कि कुरान में दोनों बातें, जिक्र भी है और नसियान भी है, भूल भी है, फरामोशी भी है। ठीक है, फरामोशी को क्या कहेंगे अंग्रेजी में आप? नेग्लिजेंस या नॉन रिमेम्बरेंस। अच्छा, अब जब नसियान की बात आती है यानी भूल जाने की बात आती है, तो वहां पर खुदा ये नहीं कहता कि तुमने हमको भुला दिया, बल्कि किसको भुला दिया? हमारी निशानियों को भुला दिया। तो पहले अल्लाह की निशानी यानी कज़ालिका अतत का आयात होना कि हमारी निशानियां हमारी आयतें तुम्हारे पास आईं, फनसी तहा तुमने सबको फरामोश कर दिया, वकज़ालिकल यौमा तुनसा और आज के दिन तुम भुला दिए गए हो। इसका क्या नतीजा है? आप में से किसी को याद है ये आयतें सूरह तौहा के आखिर में, इसका नतीजा क्या है जिसको खुदा भुला दे? नहीं, कुरान की उन आयतों में नहशुरुहू यौमल कियामत आर्मा, जिसे खुदा भुला देगा वो कयामत में अंधा मशहूर होगा। यानी कयामत का दिन कौन सा दिन है कि जब तमाम हर चीज पर से पर्दे फाश हो जाएंगे, सारे पर्दे हट जाएंगे। यौमा तुबलस सराइर, जहां पर सूरज से कहीं ज्यादा रोशनी होगी। लेकिन उस दिन ये लोग कैसे उठेंगे जिनको खुदा भुला देगा? नाबीना और ब्लाइंड उठेंगे। ठीक है, तो यानी हकीकतन कयामत का नूर क्या है? अगर इसके ज़ैल में हम देखें तो कयामत का नूर क्या है? याद खुदा, यानी जिसे खुदा ने याद रखा उसके पास कयामत में नूर है, और जिसे खुदा ने फरामोश कर दिया उससे उसके पास कयामत में कोई बीनाई नहीं है, कोई नजर नहीं है, कोई आंख नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं सबसे बड़ा कि खुदा के मज़ाहिर जलाल व जमाल से जब इंसान का बातिन अंधा हो जाता है और जब वो आयात खुदा को भुला देता है, तो वो इसी तरीके से कयामत में नाबीना मशहूर होगा। अगर हम, क्योंकि इस रिवायत में इस हदीस में मोहब्बत का भी जिक्र है, फरमाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत हकीकतन या अल्लाह का जो तज़क्कुर और याद है बरबिनाए मोहब्बत, ये इंसान के सामने तीन किस्म के दरवाजों को खोलती है। इसको औलिया खुदा की जबान में क्या कहते हैं? फुतूहात सलासा। फतूह, फतह, आपको पता है ना, फतह और शर दोनों में फर्क है ना। फतह का मतलब क्या होता है? खोलना, ओपन करना। शरह का मतलब क्या होता है? एक्सपैंड करना, वसअत देना। तो कुरान करीम में शरह भी है, शरह सदर भी है और फतह भी है। तो कुरानी आयतों के ज़ैल में ही कि औलिया खुदा ये फरमाते हैं कि जो अल्लाह का जाकिर हो खुलूस के साथ, और खुलूस ऑब्वियसली मोहब्बत लेकर आता है, खुलूस मोहब्बत के बगैर नहीं होता कभी भी। तो तीन खुलते हैं दर कह लें या तीन आलमीन उसके सामने खुलते हैं। एक फतह करीब है, इस पर है कुरान की कोई आयत जिसमें फतह करीब का वर्ड है? नफरुम मिन अल्लाह व फतहुन करीब, यानी अगर अल्लाह की नुसरत आ जाए तो तुम्हें कौन सी फतह नसीब होगी? करीब वाली, ये पहला दर खुलेगा खुदा की मदद के साथ, खुदा की नुसरत के साथ। उसके बाद दूसरी फतह है फतह मुबीन, انہیں مبین کا مطلب ہے واضح روشن، قریب کا مطلب ہے قریب والی، نیئر، مبین یعنی واضح اور روشن. یہ آیت قرآن میں کون سی ہے؟ سورہ فتح کی پہلی آیت ہے، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، کہ جب فتح مکہ کو بیان کیا ہے تو اس میں اس کو کیا کہا ہے کہ یہ ہم نے کھولا تمہارے لیے یہ فتح مبین، یعنی تم یہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں کیا وہ چیز تھی، اس کو فتح مبین کیوں کہا گیا تھا؟ اس سے ہم اپنے لیے بھی بات سمجھ سکتے ہیں، فتح مکہ فتح مبین کیوں تھی؟ یعنی کھلی روشن فتح کیوں تھی؟ بغیر ایک بندہ مارے، بغیر تلوار چلائے، بغیر تیر و نیزے کے، آپ کے جتنے بھی مخالفین ہیں سب آپ کے سامنے خاضے و خاشے ہو گئے. تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے یہ کھولا ہے. اس طریقے سے فتح نہیں ملتی کسی کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو فتح یعنی ایک تو وہ ہم جو کہتے ہیں فتح یعنی وکٹری، لیکن یہ فتح جو ہے یہ کھلنا ہے، ایک پورے در کا واہ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فتح مبین ہے کہ خدا تمہارے لیے کیا کر دے گا کہ جتنی بھی تمہارے مخالف چیزیں سب کی سب تمہارے سامنے خاضے و خاشے ہو جائیں گی، ساری مخالف طاقتیں. اور تیسری فتح کیا ہے؟ فتح مطلق ہے، جسے فتح الفتوح بھی کہا جاتا ہے. یہ کس آیت میں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی اس جگہ پر جو سورہ النصر کے اندر جو فتح کا ورڈ ہے اس میں اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے. یعنی پہلے فتح قریب تھا، پھر فتح مبین تھا، یہاں پر خالی فتح ہے. تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فتح مطلق ہے، یعنی ابسولیوٹ فتح ہے. تو اگر تمہارے پاس یہ ذکر ہے تو یہ ذکر جو ہیں یہ حجاب ثلاثہ کو اٹھا دیتا ہے. یہ تین ذکر کون سے ہیں؟ تین ذکر کون سے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک ذکر یہ ہے کہ انسان خدا کے افعال کی بنا پر خدا کا ذکر کرے، یعنی فعل خدا کی معرفت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اب اس سے آگے نہیں جاتا، میں اس سے آگے نہیں جاتا، لیکن اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ فعل خدا کا کیا مطلب ہے. کہ آپ کہتے ہیں جی خدا خالق ہے، آپ کو اللہ کی خالقیت اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس بنا پر آپ کا وجود خدا کی محبت کی طرف، خدا کی محبت آپ میں آ رہی ہے، خدا کی یاد آپ کے اندر رچ بس رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ خدا رازق کیسے ہے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا کی ربوبیت زندگی میں کیسے ورک کرتی ہے. تو یہ خالقیت، رزاقیت، ربوبیت، یہ سب کیا ہیں؟ یہ افعال خداوندی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ افعال خداوندی سے آگے بڑھ کر ان صفات کی سمجھ لیں کہ ایک حقیقت تک پہنچتے ہیں، یعنی آپ کے پاس جو اسماء ہیں وہ خالی افعالی نہیں رہتے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہم کہیں کہ خدا، ان اللہ عزیز حکیم، اب یہ تھوڑا مشکل ہے عزت خدا تک پہنچنا، ان اللہ سمیع بصیر، یا خود اسم اللہ، اسم اللہ جو سمجھ میں آتا ہے ہمیں، بہت مشکل ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ آپ، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اللہ سے کیا سمجھتے ہیں، جب آپ اللہ اللہ کہتے ہیں آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے، کیا کیا ہے اس کا مطلب، بہت مشکل ہے، صحیح؟ تو یعنی اس سے یہ کہ پھر صفات خدا، افعال خدا سے آگے بڑھ کر کے خدائی صفات، تو یہ ایک اور درجہ ہے کھلنے کا، دروازے کھلنے کا. اور تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ جو فتح مطلق ہے، کہ جس کو کہتے ہیں کہ جس میں تمام پردے ہٹ جاتے ہیں، کہ جب ذات خدا کی تجلی انسان کے نفس پر پڑنا شروع ہو جائے، ذات خدا کی تجلی، یعنی آپ اس کو اس کے کاموں کے ذریعے سے نہیں پہچان رہے خالی، آپ اس کو اس کی کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس کے ذریعے سے نہیں پہچان رہے، آپ اسے اس کے ذریعے سے پہچان رہے ہیں، خود اس کے ذریعے سے. اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے سلیبس سے باہر کی بات ہے جو حقیقی پہلو ہے. لیکن یہ فرماتے ہیں کہ اس ذکر کی جو نتیجہ ہے، اس ذکر کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں تین فتوحات نصیب ہوں گی، ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ کیا ہے کہ اہم ترین بات کیا ہے کہ ذکر خالص ہو. اور اس کو بھی آپ سمجھ گئے نا کہ ذکر کے خالص ہونے سے کیا مطلب ہے، میں پھر اس کو چاہتا ہوں کہ دوہرا لیں. کوئی کنٹامینیشن نہ، یعنی جس کا ذکر ہے اس کے علاوہ کسی اور کی یاد شامل نہ ہو، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کی یاد شامل نہ ہو. تو جب خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں، یعنی سوال کا جواب دیتا ہے کہ جو میرا ذکر کرے میں اس کا جلیس ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ وصال ہے اور وصول با جمال، یعنی خدا کی محبت اور خدا کے جمال سے وصال ہے. یہ بات سمجھ سکتے ہیں کیا؟ اب آگے نہیں جاتے. جمال سے وصال، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیا ہوتا ہے یہ؟ وصال یعنی ملاپ، وصل یعنی مل جانا، ملاپ، جمال خدا سے وصال. جمال سے وصال ہوتا کیا ہے؟ میں مطلب یہ اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اب جیسے وہ جو شاعری کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے نا واقعات، مجنوں اور لیلی، یا جیسے ایرانی کہتے ہیں لیلی، ایرانی لیلی کہتے ہیں، ہم لوگ لیلی بول رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے اس ریلیشن شپ میں جس کو ہمارے یہاں پر خواجہ میر درد نے بھی ایک شعر میں باندھا ہے کہ یوں نور بصر، یوں نور بصر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم، تیرا تصور جو ہے نا، آپ اس تشبیہ کو سنیے گا، نور بصر میری آنکھوں کا جو بینائی ہے وہ تیرا تصور ہے، تھا پیش نظر جدھر گئے ہم. تو مجنوں کے حوالے سے بھی یہی بات اس کو جو شاعری میں باندھی گئی ہے وہ یہی بات باندھی گئی ہے نا کہ اس کو سوائے اس کے، چاہے وہ کسی جانور کو دیکھے، کسی انسان کو دیکھے، کسی شے کو دیکھے، اس کو سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہوتا تھا. سمجھ رہے؟ نور بصر، اب جس کی آنکھوں کا نور اس کا تصور ہو جائے، اسے دکھے گا کچھ اس کے علاوہ؟ یہ ہے جمال، وصال جمال، کہ خدا کے جمال کی جو کیفیت ہے نا وہ نور بصر بن جائے. تو اس لحاظ سے ذکر جو ہے نا یہ بہت عظیم صفت ہے جس کو نصیب ہو جائے. کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو اور کریں گے، ہوپ فلی شاید کنکلوڈ کر لیں. لیکن میں اسی بات کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ذکر بطور عمل اور ذکر بطور صفت میں بہت بڑا فرق ہے. اور یہ جو حدیث الحمدللہ کافی سے انہوں نے منتخب کی ہے، حدیث نمبر 18، بہت خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو سمجھاتی ہے کہ ذکر، اخلاص، محبت، پھر اس کے نتیجے میں خدا کی ہم نشینی، خدا کا محبت کا جواب آنا، اور ان بندوں کے، ان خدا کے ذکر کرنے والے بندوں کا کے لیے اللہ کا ذاکر ہو جانا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے ذکر کی اتنی اہمیت ہونا کہ جب اہل زمین مستحق عذاب ہو جائیں، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کے کسی پر اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کے سامنے اگر کسی محبوب ہستی کا ذکر چھیڑ دیا جائے تو آپ کہتے ہیں چلو چھوڑو، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ جو ذاکرین الہی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جب خدا عذاب بھیجنا چاہتا ہے اہل عرض پہ تو خدا ان کا ذکر کرتا ہے اور اہل زمین پر سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے. تو صفت ذکر جو ہے وہ بہت بالا تر چیز ہے اس ذکر سے جو لفظی ذکر ہے یا زبانی ذکر ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اس پہ توجہ کر رہے ہوں گے. جی آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ ما رأيت إلا جميلا. جی نور بصر، نور بصر وہی ہے. جی دیکھیں، ان تب باتوں کو ذکر کرنے کا اصل مقصد یہی ہے نا کہ ہم اس راہ پہ چلنا شروع ہوں. جس طریقے سے ہمارے حالات دکھتے ہیں تو ہمیں کوئی اتنی امید تو نہیں نظر آتی کہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ کہ کم از کم اگر ایک بات سمجھ میں آ جائے، اس کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کی طرف کچھ پیش قدمی شروع ہو جائے انشاءاللہ العزیز، تو جو اصل امید ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ یہی نہیں کہ ہم پہنچ جائیں گے، بلکہ اصل امید یہ ہے کہ شاید رحمت خداوندی کبھی ہاتھ پکڑ لے. اس بات کی امید کر سکتے ہیں، ورنہ اپنے تو جو بھی اعمال یا کردار ہے اس بنا پہ تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ہم نے وہ چیزیں ضائع کر دی ہیں. ہم لوگ جو ہے نا، ہم نے وہ مطلب سمجھ لیں کہ وہ ٹریک اور وہ اسٹریم ہی کھو بیٹھے ہیں، کہ جن لوگوں کے یہ راہیں ہیں نا، جن حضرات کی. اور اس کو آپ لوگ نا باقاعدہ کیجئے گا، اس کو ہمیشہ دہراتے رہیے گا. یہ جتنے، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہمارے تزکیہ نفس جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو اراؤنڈ 100 لیکچرز ہو جائیں گے اس کے. اپیرنٹلی لک سیمز ڈانٹنگ، لیکن اس کو آپ ہمیشہ اپنے پاس محفوظ رکھیے گا اور سنتے رہیے گا، کہ کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ قیمتی انفارمیشن ہے. کیونکہ میں تو انفارمیشن ہی کہوں گا، ظاہر ہے کہ ہم تو ابھی انفارمیشن پہ ہی بات کر رہے ہیں. خدا توفیق دے کہ وہ چیز واقعاً ایک کسی ریالٹی میں کنورٹ ہو، ٹرانسفارم ہو. جی اجتماعیت بھی ہے اسلام میں، وہاں جامعہ ہے، اجتماع نہیں ہے. انہیں جامعہ کا مطلب ہے کہ جیسے لوگ جنت جہنم دونوں میں ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ہاں جمعیت ہوگی، اجتماعیت نہیں ہے. یعنی وہ والی چیز نہیں ہے کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ابھی جو میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ آپ پر اثر انداز ہو رہی ہے، ایسا کوئی کام آگے نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جو ہمارا نفس میں ہم نے جو صفات پیدا کر لی ہیں وہی چیز وہ کرے گی، یا دنیا میں ہم جو پیچھے چھوڑ کے آ گئے اسی کے اثرات آگے ٹریول کریں گے.
اور
آپ کو ہوگا. باقیات و صالحات کا یہی کنسیپٹ ہے نا. یعنی برزخ میں لوگوں کو کیوں رکھا گیا ہے, برزخ کیوں بنائی گئی ہے؟ اسی لیے کہ زیادہ تر انسان اس دنیا سے خام حالت میں نکلتے ہیں, یعنی کمپلیٹ نہیں ہوتی ان کی پرسنالٹیز. برزخ اس کام کے لیے, ورنہ اولیاء خدا اور دشمنان خدا وہ دنیا سے نکلتے ہی اپنی جنت اور جہنم ان کے سامنے آ جاتی ہے. ان کے لیے مطلب موم نہیں ہے مسئلہ, ان کا حساب صاف ہو چکا ہے. ایک ایکسٹریم, ایک دوسری ایکسٹریم. لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں نا وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں کہ ہم میں کچھ صفات اچھی ہیں, کچھ خراب ہیں. اگر اچھی ہیں تو وہ کمپلیٹ نہیں ہیں, وہ اپنے کمال تک نہیں پہنچی, تو وہ عجیب ایک مکس کھچڑی بنی ہوئی ہوتی ہے ہماری پرسنالٹیز میں. تو یہ برزخ ایکچولی ہمارے لیے کہ جہاں پر ہم ہوتے ہیں اور وہاں پر اگر میرے اندر جو اچھی صفات ہیں اگر اس میں پوٹینشیل ہے گرو کرنے کا تو خدا موقع دیتا ہے گرو کرے. اور پھر یہ کہ ہم پیچھے اپنے جو بھی چیز چھوڑ کر آئے ہیں اچھی اس کے اثرات پہنچتے رہیں تو وہ مجھے فائدہ دیتی رہے گی, اس کے ذریعے سے بھی میں گرو کرتا رہوں گا. یعنی میں نے اگر اچھی اولاد چھوڑ دی, صالح اولاد چھوڑ دی, شاگرد ہیں, دوست ہیں, یا وہی مدرسہ ہے, مختلف چیزیں جو بھی نیکیاں, اور اگر نعوذ باللہ وہ دوسری سائڈ بھی ہے کہ اپنے پیچھے برائیاں چھوڑ کے گیا ہے تو وہ مصیبت, اس کی مصیبت بڑھتی رہے گی. تو یہ معاملہ ہے برزخ کا. لیکن حقیقتاً جو انسان ہے نا وہ اپنے آپ اور ہم اپنے اوپر ہی ہیں کہ اس دنیا میں بھی ہم دوسروں سے استفادہ کر سکتے ہیں لیکن دوسرے میرے اپنی لیبر کو ریپلیس نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی استاد ہے تو استاد جو ہے نا وہ آپ کی جگہ کام کر دے گا, یہ نہیں ہو سکتا اس دنیا میں بھی. اپنا کام ہر ایک کو خود ہی کرنا ہے, اپنے اندر صفات ہر ایک کو ملکات خود ہی بنانے, اس میں یہ پاسبلٹی نہیں ہے. اور آگے تو بالکل ہی ختم ہے قصہ. تو جو اجتماع ہے اس کا اصل پرپز یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ان کے کمال تک لے جانے کے لیے ہیلپ کرے, نہ کہ اجتماعیت بذات خود کوئی ہدف ہے. وہ اسے آپ مڈ ٹرم آبجیکٹیو ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا اصل پرپز یہی ہے کہ یعنی جیسے اگر مثال کے طور پر کہ حکومت اسلامی قائم ہو گئی تو آج ہم کو یہ فائدے ہو رہے ہیں, یا دنیا میں بہت سارے لوگوں کو یہ فائدے ہو رہے ہیں کہ ایک پراپر اچھی انفارمیشن, ایک صحیح دین, ایک حقیقت سچائی ہم کو مل گئی. میجر, اب اس کو لفظ میجر کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ میجر سے کیا مراد ہے. یعنی ان اے وے ہے میجر لیکن مائل اسٹون تو ہے میجر, آبجیکٹیو نہیں ہے, اینڈ آبجیکٹیو نہیں ہے, ڈیسٹینی نہیں ہے. میجر مائل اسٹون ضرور ہے لیکن اینڈ ڈیسٹینی اور آبجیکٹیو نہیں ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد.